کیا لوگوں کو پیش آئے. اللہ تعالیٰ قرآن کا دفاع کرتے
اپنے پیغمبر کا دفاع کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اپنے نبی کے علاوہ صحابہ کرام کا دفاع کیا, اور قرآن پاک کی 750 آیات میں صحابہ کی شان بیان کی.
سبحان اللہ.
قرآن پاک کی 6666 آیات, 2200 آیات توحید الہی پر ہیں,
ماشاءاللہ
1900 آیات رسالت کے عنوان پر ہیں, اور 750 آیات صرف صحابہ کی شان ہے.
سبحان اللہ.
اور آپ حیران ہوں گے کہ صرف قرآن پاک میں صحابہ کی شان نہیں, بلکہ پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں بھی صحابہ کی شان.
سبحان اللہ.
تورات کھولیں, تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری, لیکن تورات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے ان کی شان میں 9 آیتیں, اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں 13 آیتیں.
سبحان اللہ.
تورات اور انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں 9 آیتیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں صرف 7 آیتیں, 9 غلط کہہ گیا, اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں 9 آیتیں, اور زبور میں جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتری حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں 4 آیتیں, اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں 5 آیتیں.
سبحان اللہ.
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ان کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جو کتاب آسمانوں سے اتاری اس میں اپنے پیغمبر کے صحابہ کو ایک آئیڈیل اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مقتدا کے طور پر پیش کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضور کے بعد کسی نے نبی بن کر نہیں آنا تھا, اور حضور کے پورے دین کی امانت صحابہ کے کندھوں پر تھی. اگر صحابہ کرام کی عدالت اور ان کی عظمت کو مجروح کر دیا جائے تو اسلام کی ساری عمارت گر جاتی. صحابہ کرام کا دفاع اللہ تعالیٰ نے کیا, اور اللہ کو صحابہ کا دفاع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ کا دفاع کیا تھا.
سبحان اللہ.
آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں.
سبحان اللہ.
کہ اسلام کی تاریخ میں ایک موقع بھی ایسا نہیں کہ جب نبی کے صحابہ نے پیغمبر کا دفاع نہیں کیا. جنگ بدر سے پہلے مکہ کی گلیوں میں پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, دفاع صحابہ نے کیا, پیغمبر کے گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا, دفاع صحابہ نے کیا, پیغمبر پہ تیر برسائے گئے, دفاع صحابہ نے کیا, پیغمبر پہ تلواریں چلائی گئیں, دفاع صحابہ نے کیا, پیغمبر کو مارا گیا, دفاع صحابہ نے کیا, نبی کو دھکے دیے گئے, دفاع صحابہ نے کیا, پیغمبر بدر کے میدان میں گئے, دفاع صحابہ نے کیا, پیغمبر احد کے پہاڑوں پر اترے, 750 صحابہ نے دفاع پیغمبر کا کیا, خندق کی جنگ میں دفاع صحابہ نے نبی کا کیا, خیبر کی لڑائی میں صحابہ نے نبی کا دفاع کیا, تبوک کے میدان میں دفاع صحابہ نے نبی کا کیا, کیسے دفاع کیا, چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے دفاع کیا, ابلتی ہوئی دیگوں میں دفاع کیا, اور دہکتے ہوئے انگاروں پہ دفاع کیا, اور بچے یتیم کرا کے دفاع کیا, بیویوں کو بیوہ کرا کے دفاع کیا, صرف مدینہ کی گلیوں میں نہیں, مکے کی بستی میں نہیں, بلکہ افریقہ کے جزیروں میں دفاع کیا, مصر کی وادیوں میں دفاع کیا, اور پوری دنیا کے ایک خطے میں جہاں جہاں یہ دنیا آباد ہے وہاں وہاں عیسائیوں کے ملکوں میں جا کر پیغمبر کا دفاع کیا, یہودیوں کی محفل میں جا کر نبی کا دفاع کیا, کمیونزم اور اس دور کے پیریوں کے پاس جا کر محمد مصطفیٰ کا دفاع کیا، بچے قربان کر کے دفاع کیا، بیویاں بیوہ کر کے دفاع کیا، 144,000 صحابہ کی جماعت تھی، مکہ مدینے میں صرف 10,000 صحابہ ہیں، باقی کہاں گئے، 134,000 صحابہ اللہ کا قرآن لے کر، نبی کا فرمان لے کر، کوئی قسطنطنیہ کے دروازے پہ جا سویا، کوئی چین کے سہروں میں جا سویا، کوئی مکران کے دروازے پہ جا سویا، کوئی افغانستان کے پہاڑوں پہ جا سویا، کوئی سندھ کی بستی میں جا سویا، کوئی چین کے دیاروں میں جا سویا، بچے چھوڑ دیے، بیویاں چھوڑ دی، حویلیاں چھوڑ دیا، سب کچھ لٹا کر نہ قرآن چھوڑا نہ مصطفیٰ کا فرمان چھوڑا، بچے قربان کر کے محمد مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ پیغمبر کا جب دفاع کیا، یہ دفاع پروردگار کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے صحابہ کی عظمت کے ترانے ہر آیت میں گائے، ہر رکوع میں گائے، ہر سورت میں گائے، ہر سپارے میں گائے، 14 صدیاں بیت گئی، آج بھی قرآن صحابہ کی عظمت کے ترانے گاتا ہے، اس لیے کہ صحابہ نے دفاع نبی کا کیا، اللہ نے دفاع صحابہ کا کیا۔ میرے بھائیوں، بے شمار واقعات، لیکن میں صرف چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک صحابی بیٹھے، ان صحابی کا نام حضرت عبداللہ بن ابی عتیق تھا، سب کو رضی اللہ
رضی اللہ تعالی،
آنکھوں سے نبی نہ تھے، حضور کی محفل میں بیٹھے، ایک قاصد نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر ایک وفد آیا اور اس وفد میں مشرکین مکہ کے سردار ہیں، کفار کے بڑے بڑے رؤسا، حضور علیہ السلام اسی وقت اس ندینہ صحابی کو کہا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہاری موجودگی میں یہ کافر سردار میرے سامنے دل کی بات نہیں کہہ سکے، اور میں چاہتا ہوں ان کو ہدایت آئے، ان کو اسلام کی دولت ملے، لیکن تم باہر چلے جاؤ۔ ایک صحابی نبی کی محفل میں بیٹھا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ صحابی سے خدا کو پیار کتنا، محبت کتنی، کہ پیغمبر نے صحابی کو کہا، فرمایا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ، صحابی اٹھ کر باہر چلے گئے، نابینا صحابی، وہ مشرکی، وہ کافروں کا وفد نبی کی محفل میں آیا، بس کیا تھا، کافروں کا وفد تو آیا لیکن اسی وقت آسمانوں سے قرآن بھی آیا،
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
اور اس قرآن کی یہ آیت پیغمبر پہ اتری کہ آبا سا وتولا ان جاءہ الاعمى وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکرا، اے پیغمبر، جو نفع تجھ سے اس نبی نے اٹھانا تھا وہ نفع کسی اور کافر نے نہیں اٹھایا، اس لیے تو نے اس کو اپنی محفل سے کیوں اٹھایا؟ صحابی سے خدا کو پیار کتنا ہے۔ ایک اور واقعہ لانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، 6 ماہ گزر چکے ہیں، رمضان سے متعلق یہ واقعہ ہے، آپ کو یاد ہوگا، علماء جانتے ہیں کہ جب روزہ فرض ہوا تھا اس وقت روزے کا یہ وقت نہیں تھا کہ فجر کے وقت روزہ رکھنا، تہجد کے وقت کھانا کھائیں، اور مغرب کے بعد وقت افطار کریں، یہ روزے کا وقت نہیں تھا. جب روزہ فرض ہوا تھا تو اس وقت یہ روزہ تقریباً 22 گھنٹے کا تھا. مغرب کی نماز کے وقت افطاری کرنی تھی اور تراوی کے بعد سونے سے پہلے سحری کھانے کا یہ وقت تھا. گویا کہ 22 گھنٹے کا روزہ تھا. یہ شریعت محمدیہ کا ضابطہ تھا. یہ ضابطہ کیسے بدلا؟ یہ ضابطہ بھی شریعت کا صحابی کی وجہ سے تھا. تو صحابی سے خدا کو پیار کتنا ہے کہ ایک صحابی ہے، وہ نماز عشاء کے بعد کھانا کھانے سے پہلے ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے. جب آنکھ لگ گئی تو اس کے بعد اگلے دن نماز مغرب کے وقت روزہ افطار ہونا تھا، سحری کی اجازت نہیں. وہ لوہا کوٹتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے. ان کا نام تھا حضرت بسرہ بن ارطاط رضی اللہ تعالی، ایک صحابی. بسرہ بن ارطاط کی آنکھ لگ گئی. اگلے دن نماز عصر کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے، لوہے کا کام کرنے کی وجہ سے وہ بے ہوشی ہو گئی. اور اس کے بعد انہوں نے روزہ نہیں توڑا، نماز مغرب کے وقت روزہ کھولا. بے ہوشی تھی، بیماری تھی، لیکن نماز عشاء کے بعد دوسرے دن پھر تھکاوٹ تھی. تراوی پڑھنے کے بعد سحری کھانے سے پہلے پھر نیند آئی. جب پھر نیند آئی تو ضابطہ شریعت کا کیا ہے کہ اگلے دن شام کو روزہ کھولنا ہے، افطاری سحری کی اجازت نہیں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی کچھ وقفے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ میں کل تو بے ہوش ہو گیا تھا، اب کہیں میری موت واقع نہ ہو جائے. آنکھ جب کھلی تو اسی وقت اٹھ کر کھانا کھا لیا. یہ ان کا کھانا کھانا ضابطے کے خلاف تھا. لیکن احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، یہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اس صحابی کے کھانا کھانے کی وجہ سے اللہ نے شریعت محمدیہ کا ضابطہ تبدیل کر دیا، اور اسی وقت سے اعلان کیا کہ آج کے بعد سحری کے وقت کھانا ہوگا. یعنی وہ عمل جو صحابی کا تھا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ سرزنش کی بجائے اس صحابی کی رعایت کر کے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے روزے کا وقت تبدیل کر دیا. تو یہ صحابی کو سے اللہ کو اتنا پیار ہے. میرے بھائیوں، صحابی کا دفاع اللہ نے کیا، کئی جگہوں پر کیا، کئی واقعات. ایک ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، ایک صحابی جو صحابہ کے سردار ہیں، جن کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے صفح رضی اللہ تعالی، انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی وہ تاریخ کا علیحدہ باب ہے، علیحدہ حصہ ہے، ان پر علیحدہ گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو شاہکار واقعہ جس کو اللہ نے اپنے قرآن میں نقل کیا ہے، یہ ایمان تازہ کرنے کے لیے کافی ہے. میرے بھائیوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 18 غلام آزاد کیے. کتنے غلام آزاد؟ 18 غلام. اور حضرت بلال کو انہوں نے آزاد کرایا، 8,000 درم دے کر آزاد کرایا. ابو فقیہ کو آزاد کرایا، 6,000 درم دے کر. عامر بن فہیرہ کو آزاد کرایا، 4,000 درم دے کر. حضرت صوبان کو آزاد کرایا، 5,000 درم دے کر. اس طرح تقریباً 87,000 درم اپنے تجارت کے پیسے سے نکال کر ان غلاموں پہ خرچ کر کے ان کو آزاد کرا دیا تاکہ کافر انہیں تکلیف میں نہ ڈالیں. یہ حضرت صدیق اکبر کا کارنامہ، ان کی سخاوت کا شاہکار تھا. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ عثمان، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو ایمان کی لذت کا پتہ نہیں تھا، ایمان کی رانائی اور زیبائی کا علم نہیں تھا. ان کو صرف یہ پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے 87,000 درم اپنی تجارت کا پیسہ ان غلاموں اور فقیروں پہ لٹا دیا. ابو بکر کے والد کو اتنا غصہ آیا کہ چہرہ سرخ ہو گیا اور ابو بکر صدیق پر آ کر انہوں نے جھاڑ ڈالی اور بھری محفل میں صدیق اکبر خانہ کعبہ کے سین میں بیٹھے کہ ابو بکر کے والد آئے اور والد نے آ کر کہا کہ ابو بکر یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے تو یہ سارا پیسہ اس لیے دیا تھا کہ تو تجارت کرے، تو نے یہ پیسہ ان غریبوں پہ کیوں لٹایا؟ نعوذ باللہ، لفظ یہ استعمال کیا کہ ان کمیوں پہ کیوں لٹایا، ان غریبوں فقیروں پہ کیوں لٹایا؟ مجھے پتا ہے کہ تو چودھری بننا چاہتا ہے، اگر تو چودھری بننا چاہتا ہے تو کسی سردار پہ پیسہ لٹاتا، تیری چودراہٹ اور بڑی ہو جاتی۔ گویا کہ صدیق اکبر کے والد نے ابو بکر کی نیت پہ شبہ کیا، اور ابو بکر کے والد کا بیٹے پر تنقید کرنا یہ کوئی عیب نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، کوئی فسق و فجور نہیں تھا۔ باپ کا حق پہنچتا تھا کہ بیٹے کی بات جو سمجھ میں نہیں آئی اس کو برملا کہہ ڈالے۔ باپ کا بیٹے پر تنقید کرنا عرش پہ خدا کو پسند نہیں آیا کہ باپ نے تو کہہ دیا کہ تو اپنے آپ کو چودھری بنانے کے لیے یہ دولت لٹاتا ہے۔ ابو بکر کے سامنے جب باپ نے اتنا تلخ لہجہ اختیار کیا تو اللہ کا عرش ہل گیا۔ صدیق اکبر روتے ہوئے رسول اللہ کے سامنے گئے اور جا کر پیغمبر سے رو کر کہا کہ میں نے تو یہ ساری دولت اس لیے لٹائی تھی کہ غلام آزاد ہو جائیں، پروردگار راضی ہو جائے، لیکن میرے باپ نے بھری محفل میں میری بےزتی کر ڈالی اور یہ کہہ دیا کہ تو چودھری بننے کے لیے دولت لٹاتا ہے۔ ابھی پیغمبر یہ بات سن رہے تھے، نبی کے سامنے ابو بکر پھر رو پڑے، قریب تھا کہ نبی جواب دیتے، قریب تھا کہ پیغمبر صدیق کو حوصلہ دیتے، قریب تھا کہ نبی صدیق اکبر کے رونے کا سبب معلوم کر کے ان کو تسلی دیتے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ پیغمبر ابھی نہیں بولے کہ اسی وقت آسمانوں سے خدا بولا، پروردگار بولا، اللہ کا قرآن بولا۔ اسی وقت جبریل امین قرآن کی یہ آیت لے کر پیغمبر پہ اترا، الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ اے میرے پیغمبر، صدیق نے جتنی دولت غلاموں پہ لٹائی ہے عرش پہ خدا اعلان کرتا ہے یہ ساری دولت اپنی چدراہٹ کے لیے نہیں بلکہ پروردگار کو خوش کرنے کے لیے لٹائی۔ میرے بھائیوں، ہزاروں سال کون جین زندہ ہے؟ توجہ کرے میری بات سنیں، پر میری بات سنیں میرے بھائیوں۔ صدیق اکبر پر تنقید کرنے والا والد کون ہے جس کو تنقید کا حق پہنچتا تھا؟ ابو بکر پر تنقید والد کرے، خدا خاموش نہیں رہتا، خدا خاموش۔ ابو بکر پہ تنقید والد نے کی ہے، خدا خاموش نہیں رہا۔ آج پاکستان میں وہ کتاب چھپی ہے نسل خلافت بلا فصل، غلام حسین نجفی ملعون نے لکھی ہے، اس کے 225 صفحے پہ وہ 226 صفحے پہ وہ ملعون کہتا ہے کہ ابو بکر اور شیطان کا ایمان برابر ہے۔
لا حول ولا قوۃ الا بالله۔
یہ
شیعہ کافر، کافر کافر۔
میرے بھائیوں، یہ تحریر کس کی ہے؟ یہ تحریر غلام حسین نجفی ایران کے فاضل کی ہے جو خمینی کا شاگرد ہے، اور خود خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 115 صفحے پہ لکھا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ خمینی کی کتاب ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر پہ تنقید والد کرے، خدا خاموش نہیں رہتا، اور صحابی پہ تنقید کوئی عام آدمی کرے، خدا خاموش نہیں رہتا۔ خود پیغمبر ایک صحابی کو محفل سے اٹھائے، خدا خاموش نہیں رہتا۔ آج ابو بکر کو ملک میں کافر کہا جائے، خمینی عمر کو کافر لکھے، عثمان غنی کو بدکماش لکھے، عائشہ صدیقہ کو طوائفہ لکھے، سارے صحابہ کو کافر لکھے، تو بتا کلمہ نبی کا پڑے گا خاموش کیسے رہے گا؟ کلمہ پیغمبر کا پڑے گا خاموش کیسے رہے گا؟ وہ پروردگار جو پروردگار صحابہ کی صحابہ کے خلاف تنقید پر عرش سے بولتا ہے، قرآن اتارتا ہے، صحابہ کی صفائی پیش کرتا ہے. آج کلمہ نبی کے پڑھنے والے کا فرض ہے کہ کتاب ایران سے چھپے تب بھی جواب دے، کتاب پاکستان سے چھپے تب بھی بولے. کیوں؟ اگر صحابہ پر تنقید ہو اللہ خاموش نہیں رہتا، تو صحابہ پر تنقید ہو تو سپاہی صحابہ کیسے خاموش رہے، مولوی کیسے خاموش رہے، پیر کیسے خاموش رہے. یہی وہ درد تھا، یہی وہ دکھ تھا، یہی وہ پریشانی تھی، یہی وہ کرب تھا جس کا مظاہرہ میرے قائد حق نواز شہید نے کیا تھا. ان کو پتا تھا مجھے ذبح کر دیا جائے گا، ان پر قاتلانہ حملے ہوئے، ان کو گولیاں مارنے کی دھمکیاں دی گئی، لیکن انہوں نے اس شریف فریضے پر عمل کر کے صحابہ دشمنوں کے خلاف آواز بلند کی، ان کو ذبح کر دیا گیا. لیکن ان کے خون میں کتنی حرارت تھی، کتنی برکت تھی، کتنا ان کا خون گرم تھا، کتنا بابرکت تھا کہ ان کے خون کی برکت سے آج پوری دنیا میں سپاہی صحابہ کی آواز گونج رہی ہے. بچے شہید ہو رہے ہیں، کفن پہنائے جا رہے ہیں، لوگ قبروں میں اترتے ہیں، لیکن جھنگوی کا نام لیوا صحابہ کی عظمت کا اعلان کرنے سے معاف
نہیں آئے گا.
میرے بھائیوں، جس آدمی نے نبی کے صحابہ کو کافر کہا اسے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ یہ بات ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. کس سے پوچھنا چاہیے؟
قرآن
سے پوچھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میں نے راولپنڈی میں پچھلے 3 مہینے پہلے جلسہ کیا، اسٹیج پر ایک بڑے عالم نے سوال کیا کہ اگر آپ آج سپاہی صحابہ کا موقف قرآن سے ثابت کریں تو میں اور میرے ساتھ سینکڑوں علماء سپاہی صحابہ میں شامل ہو جائیں. حالانکہ وہ علماء بھی قرآن پاک کو جانتے ہیں، لیکن ایک آدمی کی طرف، ایک آدمی کی توجہ کسی آیت کی طرف نہیں ہوتی، یا وہ اس بنیاد پر استدلال نہیں کرتا. لیکن یہ بات اس عالم کی نیک نیتی پر مبنی تھی کہ جب میں نے قرآن پاک کی آیت سے سپاہی صحابہ کے موقف کو ثابت کیا تو اسی سٹیج پر ان علماء نے سپاہی صحابہ کی تائید کی اور سپاہی صحابہ میں شمولیت کا اعلان کیا.
سبحان اللہ.
میں نے کہا آپ ایک آیت پہ غور کریں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب عرب کے کافروں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اور ایمان بھی تم صحابہ جیسا لاؤ، عرب کے کافر کہتے ہیں کیسا ایمان لائے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کیسا ایمان لائے؟ تو قرآن کہتا ہے کما آمن الناس، جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کسوٹی اور معیار قرار دیا. تو عرب کے کافر کیا سوال کرتے تھے کہ کیسا ایمان لا؟ تو اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ کما آمن الناس، جیسے صحابہ ایمان لا. تو جواب میں ان کافروں نے کیا کہا؟ ان کے جواب پہ غور کرو، قرآن نے اس جواب کو نقل کیا ہے. اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ عرب کے کافروں کا وہ جواب بھی قرآن میں نقل کرتا؟ قرآن تو اللہ کے کلام پر مشتمل ہے، لیکن اللہ نے اپنے کلام کے ساتھ اس جگہ پر کافروں کا کلام بھی نقل کیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے. اللہ کو پتا تھا کہ اور بھی کافر آئیں گے دنیا میں جو میرے نبی کے صحابہ کو برا کہیں گے، تو اس لیے ان کے سامنے یہ بات بطور دلیل کے پیش ہوگی. قرآن نے کیا کہا کہ کافروں نے آگے سے جواب دیا، انومنو کما آمن السفہا، کہ کیا ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ تو صحابہ کرام کے بارے میں انہوں نے بے وقوف کا لفظ بولا. سفہا سفیہ ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بے وقوف، پاگل، احمد، یہ اس کا معنی ہے. اب دیکھیں عرب کے کافروں نے صحابہ کرام کو کافر نہیں کہا، نہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ شیطان کہا، نہ ابلیس کہا، نہ منافق کہا اور نہ ان کو بے ایمان کہا، صرف یہ کہا بے وقوف انومنو کما آمن الصفحاء، کیا ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں، یعنی ان عرب کے کافروں نے میرے پیغمبر کے صحابہ کو بے وقوف کہا. اس کے جواب اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں بھائی نہیں، خبردار صحابہ کو بے وقوف نہ کہو، وہ تو عقل مند ہے، یہ کہہ سکتا تھا اللہ، لیکن اللہ نے یہ لہجہ اختیار نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا عقل مند ہونا یہ سورج کی طرح روشن ہے، اور جو بات سورج کی طرح روشن ہوتی ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. میں دوپہر کے 12 بجے کبھی یہ نہیں کہتا کہ آج دن چڑھا ہوا ہے، حالانکہ دوپہر کا وقت ہو تو میں کیسے کہوں دن چڑھا ہوا ہے. جب دن چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کے اظہار کی ضرورت بے معنی ہوتی ہے. صحابہ کرام کا عقل مند ہونا چڑھے ہوئے دن کی طرح ہے، تو ان کے اظہار کی کوئی ضرورت نہ تھی. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ کو بے وقوف نہ کہو، وہ عقل مند ہیں. کیوں؟ ان کا عقل مند ہونا اظہر من الشمس ہے، عقل مند ہونا مسلمہ ہے، عقل مند ہونا ایک بدیہی حقیقت ہے. اللہ نے فرمایا یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ پیغمبر کے صحابہ عقل مند ہیں، لیکن جواب میں اللہ نے فرمایا الا خبردار انہم ہم السفہاء، جو لوگ صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں وہی بے وقوف. کیا جواب میں کہا؟ جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں وہی بے وقوف ہیں، وہی پاگل ہیں، وہی احمق ہیں. قرآن کی اس آیت نے مجھے کیا سبق دیا؟ مجھے یہ سبق دیا کہ جو آدمی صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے اس کو بے وقوف کہنا یہ اللہ کی سنت ہے. اگر اس دور میں آج کل کے کوئی مسلم لوگ ہوتے وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرقہ وارانہ بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی فرقہ پروری کی بات کر رہا ہے کہ جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا اللہ ان کو بے وقوف کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ کہ اللہ کو پتا تھا کہ میرے بعد، کہ آج کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو میرے نبی کے صحابہ کو کافر کہیں گے، کچھ منافق کہیں گے، کچھ نعوذ باللہ شیطان لکھیں گے. تو یہ میرا آج کا استدلال، میرا آج کا انداز ان لوگوں کے لیے کام آئے گا کہ میں آج صحابہ کرام کے بے وقوف کہنے والوں کو میں بے وقوف کہہ رہا ہوں. اس لیے قیامت تک جو آدمی صحابہ کو کافر کہے اس کو کافر کہنا اللہ کی سنت ہوگی. جو صحابہ کو کافر کہے گا اسے کافر کہا جائے گا، جو صحابہ کو شیطان لکھے گا اسے شیطان کہا جائے گا، جو صحابہ کو مرتد لکھے گا اسے مرتد کہا جائے گا، جو صحابہ کو بدکماش کہے گا اسے بدکماش کہا جائے گا. اور کیوں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ کہنا ہمیں اللہ کی سنت سے سبق ملا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو صحابہ کے خلاف کوئی لفظ استعمال کرے اسی کے خلاف وہی لفظ استعمال کرو. یہ پروردگار کی سنت ہے. خمینی نے فاروق اعظم کو اپنی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ عمر کافر تھا. اس خمینی کے کافر کہنے کے بعد اللہ کی سنت مجھے کہتی ہے کہ میں خمینی کو کافر کہوں. خمینی نے ابو بکر کو قرآن کا دشمن کہا، میں خمینی کو قرآن کا دشمن کہوں. خمینی نے اپنی کتاب اسی کشف اسرار کے 107 صفحے پہ عثمان غنی کو بدکماش کہا. میرا فرض ہے کہ میں خمینی کو بدکماش کہوں. میرا یہ بدکماش کہنا، میرا یہ خمینی کو کافر کہنا، میرا یہ خمینی کو قرآن کا دشمن کہنا یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ خدا کی تعلیم. میرے بھائیوں، آج آپ اخبارات پڑھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں سپاہی صحابہ کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی زیادتی ہو رہی ہے. مجھے آپ بتائیں، یہاں پڑھے لکھے لوگ اور دانشور بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ سپاہی صحابہ تخریب کاری کرتی ہے. کئی آدمی مجھے ملے ہیں ایسے جو کہتے ہیں یہ دہشت گردی کرتے ہیں. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے یہی سوال جنگ فورم لاہور میں پچھلے ہفتے کیا، اور پاکستان فورم میں اور بڑے بڑے فورموں میں، پاکستان کے اندر بڑے بڑے نیوز کانفرنسوں میں ہم نے کیا، اور میں یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ 85 میں قائم ہوئی، 1985 میں بنی، 1985 سے لے کر 1990 تک ایک شیعہ بھی پاکستان میں نہیں مارا گیا، حالانکہ سپاہ صحابہ ان 5 سالوں میں قائم رہی، مولانا حق نواز تقریریں کرتے رہے، کوئی شیعہ نہیں مارا گیا۔ جھگڑا کب سے شروع ہوا؟ جب 1990 بائی فروری کو مولانا حق نواز کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا تو پہل شیعہ نے کی ہے۔ اب ایک عالم کو جب قتل کر دیا جائے گا، اس کے فالوور، اس کے ماننے والے اس کا بدلہ لیں گے، اس کے جواب میں کاروائی کریں گے۔ اس کاروائی کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کوئی جماعت کا فیصلہ ہو، یہ ایک نیچرل بات ہے کہ جب ایک عالم کو قتل کیا جائے گا اس کا کوئی بھی ماننے والا اٹھ کر انتقام لے سکتا ہے۔ تو گویا کہ سپاہ صحابہ 85 سے لے کر 90 تک کوئی کاروائی نہیں کرتی۔ اگر اس کا پروگرام قتل و غارت تھا، خمینی کا انقلاب تو اس وقت بھی تھا، خمینی تو اس وقت بھی زندہ تھا، اس وقت لوگ کیوں نہیں مارے گئے، اس وقت دھماکے کیوں نہیں ہوئے، اس وقت قتل و غارت کیوں نہیں ہوئی؟ جب شیعہ نے مولانا حق نواز کو شہید کیا، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر امن ہو گیا، پھر مولانا اشار القاسمی کو میں نے اپنا نائب بنایا، وہ ایم ایل اے بنے۔ ایم ایل اے بن کر تو انہوں نے پارلیمنٹ پاکستان میں ایک تقریر کی ایران کے خلاف کہ انہوں نے صحابہ کے خلاف لٹریچر لکھا ہے۔ 2 مہینے کے بعد ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر 6 مہینے کے بعد مولانا عبد الصمد آزاد کو شہید کیا گیا، مولانا صادق حسین شاہ کو شہید کیا گیا، میاں اقبال کو شہید کیا گیا، پھر مولانا مختار سیال کو شہید کیا گیا، بڑے بڑے علماء شہید ہو گئے۔ پھر پورے ملک کے اندر ہمارے کارکنوں کو ذبح کیا جاتا رہا۔ ابھی 6 مہینے پہلے لاہور میں قاری سمیع اللہ کو شہید کیا، قاری الاداب توسیع کو شہید کیا، بڑے بڑے آدمیوں کو شہید کیا گیا۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر سپاہ صحابہ کا پروگرام قتل و غارت ہوتا تو سپاہ صحابہ اپنے نمائندے کو اسمبلی میں کیوں بھیجتی؟ میں نے اپنا نمائندہ مولانا اعظم طارق کو الیکشن جنگ سے لڑایا، وہ کامیاب ہوئے، انہوں نے قومی اسمبلی میں جا کر ناموس صحابہ کا بل پیش کیا۔ اگر ہم قتل و غارت چاہتے تو جن مصنفوں نے کتابیں لکھی ہم ان کو نشانہ بناتے، ان کو خود قتل کر دیتے، ان کو گولیوں کا نشانہ بناتے۔ ہم نے کیوں آئینی راستہ اختیار کیا؟ ہم کیوں اسمبلی میں گئے؟ ہم نے بل کیوں پیش کیا؟ اس لیے کہ سپاہ صحابہ قتل و غارت کی کبھی تائید نہیں کرتی، سپاہ صحابہ کبھی دہشت گردی کی بات نہیں کرتی۔ ظاہر ہے ایک جگہ پر آپ کسی عالم کو ماریں گے، اس جگہ کے رہنے والے اپنے عالم کا بدلہ لینے کے لیے کوئی انفرادی طور پر کاروائی کرے، اس کو آپ سپاہ صحابہ کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں، پاکستان میں ایران کے سفارت خانے نے اعلان کیا کہ جہاں بھی کوئی شیعہ قتل ہوگا 3 لاکھ روپیہ اسی وقت اس کے وارثوں کو دیا جائے گا، اور جہاں بھی کوئی آدمی مرے گا، اس کوئی سنی مرے گا، تو جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ان لوگوں کو 3 لاکھ روپیہ مقدمہ لڑنے کے لیے دیا جائے گا۔ اور جواب میں سپاہ صحابہ ایک ایسی جماعت ہے جو بے یاروں مددگار ہے، اس کے 300 نوجوان ابھی تک 4-4 سال سے جیلوں میں ہیں، ایک ایک آدمی 24 نوجوان سزائے موت کی کال کوٹھڑیوں میں جیل کے اندر بند ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ان کے لیے تو کسی ملک نے مدد کا اعلان نہیں کیا، سعودی عرب نے کوئی گرانٹ کا اعلان نہیں کیا، وہ سارے اور جو لوگ شہید ہو گئے ان کے بچوں کی کفالت کے لیے تو کسی نے اعلان نہیں کیا۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایران پاکستان میں شیعہ کو اسلحہ بھی دے رہا ہے، پیسہ بھی دے رہا ہے، اور دولت بھی دے رہا ہے، اور مقابلے میں سپاہ صحابہ نہتوں کی جماعت ہے جس کے 100 کے قریب نوجوان شہید ہو چکے ہیں، قبروں میں جا چکے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ان شہیدوں کے لیے دعا کریں، اور ان بچوں کے لیے دعا کریں، اور ان نوجوانوں کے لیے جو جیلوں میں پڑے ہیں ان کی کفالت کے لیے آپ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی قاری صاحب کہتے ہیں کہ 15 منٹ آپ کے اور ہیں، میں تو اس لیے باقی شباب
آپ 15 منٹ بھی ہیں اور اخیر میں اعلان
سید حسین مدنی کے لیے 5 منٹ۔
میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ کا پروگرام آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ کچھ پتہ چلا ہے؟ سپاہ صحابہ خالص مذہبی اور دینی جماعت ہے۔ اس مذہبی اور دینی جماعت جو رول اس ملک میں ادا کیا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ یہ جو کتاب، جن کتابوں کا میں نے ذکر کیا، یہ وہ کتابیں ہیں جن کی تعداد 165 ہے، جو 13 سالوں میں پاکستان میں شائع ہوئی اور ایران سے چلی، ان کتابوں میں وہ کتاب بھی چھپی جس کا نام ہے تحفہ جعفریہ، جس کتاب کے 250 صفحے پر غلام حسین ندوی ملون نے لکھا کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام لکھ کر انسان اپنی شرمگاہ پر لکھے اور پھر بیوی کے پاس جائے، انزال نہیں ہوگا. یہ تحریر ہے باقاعدہ، اور یہ وہ عبارت ہے جو میں نے 28 ستمبر 1991 کو لاہور میں گورنر ہاؤس لاہور میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے سامنے 400 علماء کی موجودگی میں پیش کی. جب میں نے یہ تحریر پیش کی تو مجھے کہا گیا کہ ایسی کوئی عبارت نہیں ہے، سپاہ صحابہ خام خواہ مبالغہ رائی کرتی. جب میں نے وہ کتاب پیش کی تو اس وقت وہ پریشان ہو گئے. مولانا دستار نیازی نے چیخ کر کہا، اس وقت وہ وزیر تھے، کہ بھی ہم ان لوگوں کو سزا دیں گے، ان کتابوں کو ضبط کریں. میں نے خمینی کی ساری کتابیں نواز شریف کے سامنے پیش کی، ان کی تعداد 165 کتابوں کا، ان صفحات کا ہم نے فوٹو اسٹیٹ کرایا جن میں قابل اعتراض عبارتیں تھیں، اور وہ قابل اعتراض عبارتوں کے فوٹو اسٹیٹ پر مشتمل 700 صفحے کی دستاویز ہم نے تیار کی، جس کے 55 سیٹ اس وقت کے وزراء کو دیے، جو 165 کتابوں کے قابل اعتراض صفحات کا فوٹو اسٹیٹ تھا. اس کا نام ہم نے تاریخی دستاویز رکھا، جس کے اندر شیعہ کی تمام کتابیں، 1400 سال کے شیعہ کے مصنفین کی کتابیں اور خمینی کی کتابیں اور پاکستان کی مارکت الآرا شیعہ کی بنیادی کتابیں، ان تمام کتابوں کا عکس تھا کہ یہ کتابیں ایران سے چھپ رہی ہیں جن میں صحابہ کو کافر و مرتد لکھا جا رہا ہے اور نئی نسل کے سامنے ان کو پیش کیا جا رہا ہے، کالجوں سکولوں یونیورسٹیوں میں ان کو ڈونیٹ کیا جا رہا ہے، آپ ان پر پابندی لگائیں. سب سے پہلے مجھے کہا گیا کہ آپ کا موقف بڑا سخت ہے، آپ مبالغہ آرائی کرتے ہیں. لیکن جب میں نے وہ دستاویز پیش کی نواز شریف کو اور اصل کتابیں پیش کی تو وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا یہ سیریس معاملہ ہے. میں نے کہا فوری طور پر اس پر آپ تحقیق کریں اور اس کے لوگوں کو سزا دیں. تو اسی جگہ پر 28 ستمبر 1991 کو نواز شریف نے ایک کمیٹی بنائی جس کا نام تھا فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی. اس کمیٹی میں 30 ارکان شامل کیے، اس میں بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، دیوبندی اور شیعہ بھی تھے، 5 شیعہ تھے. اس میں علماء دیوبند کی طرف سے یا سپاہ صحابہ کی طرف سے، سپاہ صحابہ کی طرف سے ہمارے مخدوم حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب،
سبحان اللہ،
اور مجھے اس میں ممبر بنایا گیا. اس کمیٹی کے 3 اجلاس ہوئے. آپ حیران ہوں گے، اس کمیٹی کا پہلا اجلاس 20 جنوری 1992 کو اسلام آباد میں وزارت مذہبی امور کے سیکٹریٹ میں ہوا. اس میں مولانا عبدالستار نیازی نے ایک کمیٹی بنائی جو مولانا عبدالتواب اچھروی اور مولوی شریف مولانا محمد شریف رضوی، دونوں بریلوی عالم، اور میرے ساتھ مل کر ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی، کہ ان 3 رکنی کمیٹی کے ذمے یہ کام لگایا جاتا ہے کہ جتنی کتابیں قابل اعتراض ہیں وہ کتابیں آئندہ اجلاس میں پیش کریں. چنانچہ ہم نے ان کتابوں کے فوٹو اسٹیٹ کی بجائے تمام اصل کتابیں، جن کے مسودات بھی اور اصل کتابیں بھی میرے پاس تھیں، وہ ان علماء کو چیک کرا کے ہم نے اگلے اجلاس میں پیش کی. اس اگلے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ بھئی یہ کتابیں، ان پر ریسرچ کرو کہ جو اعتراضات سپاہ صحابہ نے کیے ہیں کیا واقعی وہ عبارتیں اس میں موجود ہیں. چنانچہ 3را اجلاس آخری اجلاس 2 جولائی 1992 کو ہوا. اس اجلاس میں جب اس کمیٹی نے رپورٹ کہ جو اعتراض سپاہ صحابہ نے کیے تھے وہ تمام اعتراضات صحیح تھے، یہ عبارتیں صحیح تھیں، تو ایک بریلوی عالم کراچی کے مولانا شاہ تراب اللہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں آج پہلی مرتبہ پتا چلا کہ شیعہ نے صحابہ کو کافر کہا ہے، ہمیں پہلی مرتبہ پتا چلا کہ سپاہ صحابہ کا موقف صحیح ہے، ہمیں پہلی مرتبہ پتا چلا کہ فاروقی نے جو باتیں کی ہیں وہ صحیح ہیں. بریلوی عالم، میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو وزارت مذہبی امور پاکستان کی طرف سے شائع کردہ رپورٹ میں مینوان یہ چیزیں درج، اور یہ وہ چیز چھپ چکی ہے. اس کے بعد مولانا نیازی نے ان کتابوں کی رپورٹ کے بعد فیصلہ کیا کہ ان کتابوں میں واقعی کفر لکھا گیا، ان کتابوں میں واقعی قابل اعتراض عبارتیں ہیں، اس لیے جن لوگوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں ان کو سزائے موت کا فیصلہ کیا جائے. فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی، 30 رکنی کمیٹی نے اس میں فیصلہ کیا. جب یہ فیصلہ ہونے لگا ایک شیعہ عالم کھڑا ہو گیا، اس کا نام ریاض حسین نقوی تھا، وہ اسلام آباد کا رہنے والا ساجد نقوی کا نمائندہ تھا. اس نے کہا کہ مجھے اعتراض ہے، جو کتاب میں کشف اسرار ایران سے لایا ہوں اس میں حضرت عمر کو خمینی نے کافر نہیں لکھا، جو کتاب فاروقی صاحب نے پیش کی ہے اس میں کافر لکھا گیا، لہذا آپ یہ دیکھیں کہ خمینی صاحب کے بارے میں جو کتاب انہوں نے پیش کی ہے وہ اپنی طرف سے چھاپی ہے، اور جو اصل کتاب ہے وہ میں لایا ہوں ایران. میں نے کہا جناب مجھے منظور ہے ان کی بات، ابھی 1 گھنٹے کا میں ٹائم ان کو دیتا ہوں، ان کا گھر اسلام آباد میں ہے، وہی کتاب لا کر یہاں پیش کر دے. اگر وہی کتاب جو میرے پاس ہے وہی ہو، ایران کی چھپی ہوئی ہو، خمینی کی لکھی ہوئی ہو، اور اس کے 119 صفحے پر یہ عبارت نہ ہو، تو جو موقف ان کا ہے میں اس کی تائید کر دوں گا، میں مان لوں گا کہ یہ کتابیں انڈیا نے چھاپ کر لڑانے کے لیے یہاں بھیجی ہیں، میں تمہارا موقف تسلیم کر لوں گا. جب میں نے یہ بات کہی تو مولانا عبدالستار نیازی نے ان سے کہا کہ ابھی 1 گھنٹے کا وقفہ ہے لائیں. اس نے کہا کہ گھر کی چابی میرے پاس نہیں. ہم نے کہا کہ چلو چابی بھی، وہ تالا توڑ لیں، یہیں تو گھر ہے. اس نے کہا کہ جناب مجھے یہ پتہ نہیں میری بیوی نے کتابیں کہاں رکھ. بالکل ہی الٹ ہو گیا. جب یہ بات ہوئی تو تمام لوگوں نے کہا ریاض حسین نقوی جھوٹا. اس کے بعد ایک آدمی کھڑا ہو گیا وزارت حسین نقوی، وہ بھی ان کا نمائندہ تھا. اس نمائندے نے کہا کہ جناب یہ ساری کتابیں چھوڑو، ہم تو تحریک جعفریہ کے نمائندے، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی طرف سے کوئی کتاب ان کتابوں میں نہیں، ہم خمینی کی کتابوں کو نہیں مانتے. اس نے بھرے اجلاس میں کہہ دیا. میں نے کہا جناب اس کو لکھ دو کہ خمینی کو نہیں مانتے. کہنے لگا لکھنے کے لیے تیار نہیں. میں نے کہا پھر جھوٹ میں کیوں بولتے ہو، تکیہ زبانی طور پر تو چل سکتا ہے، تحریر میں تو تکیہ نہیں چل سکتا، ہم تکیہ نہیں چلنے دیں گے. اس کے بعد اس نے کہا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی طرف سے کوئی کتاب ہے تو لاؤ. یہ ایک ایسا سوال تھا کہ جس پر سارے مجمع میں سکوت طاری ہو گیا، سناٹا آ گیا. اب جناب مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے میری طرف دیکھا کہ لاؤ بھائی کوئی کتاب. میں نے کہا حضرت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کتاب اسی سٹیج پر موجود ہے. میں نے خمینی کی کتاب صحیفہ انقلاب، جو خمینی کا وصیت نامہ، آخری وصیت نامہ اس کے مرنے کے بعد ایران کی پارلیمنٹ نے شائع کیا اور اس کو پاکستان میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے چھاپا، وہ میں نے پیش کیا. اس کتاب کے 146 صفحے پر خمینی نے لکھا تھا کہ میں جرت کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی رسول اللہ اور صحابہ کے دور سے 1000 درجہ بہتر ہے. ایران کی قوم رسول اللہ اور صحابہ کے دور سے بہتر ہے. جب میں نے یہ کتاب پیش کی تو وزارت حسین نقوی نے کہا کہ جب ہم نے یہ وصیت نامہ چھاپا تھا ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ اس میں یہ عبارت موجود ہے. چنانچہ اس ان دونوں باتوں کے بعد تو پورے اجلاس نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ جن لوگوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں یا چھاپی ہیں ان کو سزائے موت دی جائے.
سبحان اللہ.
اور وہ قرارداد کی شکل میں فیصلہ لکھا گیا، اور وہ قرارداد اور وہ سفارش لکھ کر نواز شریف کے ٹیبل پر بھیج دی گئی کہ یہ اس فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی کا فیصلہ ہے اور اس کو قانون کا حصہ بنایا جائے. لیکن وہ قرارداد اس کے بعد 8 مہینے تک نواز شریف صاحب کی ٹیبل پر پڑی رہی اور انہوں نے اس کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا. اگر وہ اس کے لیے قانون اس وقت بنا دیتے تو اس ملک پاکستان میں شیعہ سنی تنازع مٹ جاتا، یہ لڑائی روز روز کی ختم ہو جاتی. اس کے بعد پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی. وہ فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی جو نیازی کمیٹی کے نام سے مشہور ہے، اس کا فیصلہ آج بھی اسلام آباد کے اندر نظریاتی کونسل کی سفارشات میں موجود ہے. میرے بھائیو سپاہ صحابہ کوئی جنگ نہیں چاہتی، کوئی جھگڑا نہیں چاہتی، کوئی لڑائی نہیں چاہتی، ہم ناموس صحابہ کا تحفظ چاہتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر خمینی کا لٹریچر کئی زبانوں میں پھیل رہا ہے، کئی زبانوں میں تقسیم ہو رہا ہے، جس میں رسول اللہ کے صحابہ کو ماں بہن کی گالیاں دی جا رہی ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا ظهرت الفتن وبالبدع وصحبۃ الصحاب فليظهر العالم علمه وان لم يفعل ذلك فعليه لعنه الله بالملائکۃ والناس اجمعین، کہ جب فتنے عام ہو جائیں، بدتیں پھیلنے لگ جائیں اور میرے صحابہ کو لوگ گالیاں دینے لگے، اس وقت عالم کو چاہیے میدان میں نکل آئے اور اپنا علم ظاہر کرے۔ اگر ایسے وقت میں مولوی خاموش رہا، پیر خاموش رہا، 1400 سال پہلے رسول اللہ نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ بالملائکۃ والناس اجمعین، اس عالم پر اللہ کی اور رسول کی لعنت ہوگی۔ میرے بھائیو، آج اگر سپاہ صحابہ اس فریضے پر عمل کر رہی ہے تو وہ رسول اللہ کی اس حدیث کی بنیاد پر اس وعید سے بچنا چاہتی ہے، اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ آج سپاہ صحابہ کے ہم نوا اور بھی بڑی جماعتیں ہیں، مرکزی جمعیت علماء برطانیہ وہ بھی سپاہ صحابہ کے ہم نوا ہے، اور جتنی مذہبی دینی جماعتیں ہیں وہ بھی ہمارے ہم نوا ہیں۔ ہمارے مخدوم حضرت مولانا منظور احمد چلیوٹی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے بھی جنگ کی چلیوٹ کے اندر حق و صداقت کا پرچم بلند کیا، وہاں بھی صحابہ دشمنوں کو نائب چنے چھپوائے، اور پوری دنیا کے اندر بے شک کئی آدمی سپاہ صحابہ میں شامل نہیں ہیں، لیکن وہ علیحدہ بیٹھ کر سپاہ صحابہ کی تائید کرتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء ہیں، مشائخ ہیں، میں ان کی جرت کو سلام کرتا ہوں۔ لیکن میرے بھائیو، اس وقت ایران کی مداخلت پاکستان میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایران کا سفارت خانہ شیعہ کو کھلے عام پیسہ دے رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے، لٹریچر دے رہا ہے، اور پیسہ دے کر سنیوں کو لڑانے کے لیے بریلویوں کے اندر ایک ایسا گھڑا علیحدہ بنا دیا جو نام سنیوں کا ہے لیکن وہ شیعہ کی وکالت کر رہا ہے۔ اس طرح حالانکہ اس گھڑے کی حمایت کوئی بریلوی بڑا عالم نہیں کر رہا، لیکن وہ سپاہ صحابہ کے مقابلے میں اس کا نام سنی تحریک رکھ کے کھڑا کر دیا، اس کے بڑے بڑے عہدیدار